مر گئے سارے فسانے، کربلا زندہ رہی۔
مر گئے سارے فسانے، کربلا زندہ رہی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين، من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست پر دعا ہے کہ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے۔ بانیان کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، خدا اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائے، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے۔ فرش عزا پر موجود تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی برابری، اور وہ تمام مومنین مومنات جنہوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، ان سب کی دعاؤں کے استجابت، حاجات کی برابری کے لیے اور مجلس کی قبولیت کے لیے مل کر خاندان زہرہ پر بلند آواز سے ضرور پڑھیں گے، اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اذان محترم، قلب سلیم کے عنوان سے آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ پروردگار کے لطف و کرم سے ہم نے گزشتہ چار مجالس کے دوران انسان کے قلب کو عارض ہونے والی وہ تکلیفیں اور وہ امراض کہ جس کو عموماً محسوس نہیں کیا جاتا، جس کی طرف عموماً توجہ نہیں کی جاتی، یوں ہم قلب سلیم کے حصول سے کافی فاصلے پر ہوتے ہیں. جیسا کہ شروع کے مجالس میں عرض کیا تھا کہ ہمارا معاملہ اس خارش زدہ علاقے کی طرح ہے جو نسلوں سے خارش کے مریض تھے. چونکہ انہوں نے ایک عرصے سے خارش کو دیکھا تو اور علاقے میں کوئی ایسا نہیں تھا جسے خارش نہ ہو, تو وہ اسے مریض سمجھتے تھے جس کو خارش نہ ہو رہی ہو. انہیں اپنے مرض کا معلوم نہیں تھا, مرض کو بھی نہیں جانتے تھے. معنوی اور روحانی معاملات میں ہمارا بھی اسی طرح کا حال ہے, ہم اپنی معنوی بیماری کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتے. اسی وجہ سے اس سال پروردگار نے توفیق دی اور امام حسین علیہ السلام کے خصوصی لطف سے ہم نے اس فرش اعضا پر قلب سلیم کے موضوع کے ایک حصے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانے کا آغاز کیا ہے. عرض کیا کہ انسان کے دل کو جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں ان میں سے ایک بیماری قساوت قلبی ہے, دل کا سخت ہو جانا. دل کے سخت ہونے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. قساوت قلبی انسان کو کفر کے دہانے تک لے کر جاتی ہے. دل کی سختی کی وجہ سے انسان راہ حق کو اختیار نہیں کر پاتا. دل کی سختی کی وجہ سے مظلوم کی حمایت کرنے کی ہمت و جرأت پیدا نہیں ہوتی, مظلوم کی آہ کا اثر نہیں ہوتا, یتیموں کی فریاد کا اثر نہیں ہوتا, آنسو خشک ہو جاتے ہیں, گریہ نہیں کر پاتا, نہ خوف خدا میں, حتیٰ کہ مصائب امام حسین میں گریہ نہیں کر پاتے. اس کی بنیاد قلب کی سختی ہے, دل کی سنگدلی ہے. کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں وہ وجوہات چند عرض کی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا قلب سخت ہو جاتا ہے. پانچ امراض یا پانچ وجوہات کل تک ہم بیان کر چکے ہیں. خواہشات اور آرزوؤں کی وسعت اور بڑی بڑی لمبی آرزوؤں اور خواہشیں رکھنا باعث بنتا ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. اسی طرح خوراک کے معاملے میں اگر پرخوری کی عادت ہو جائے, زیادہ کھانے کی عادت بن جائے, انسان کا قلب سخت ہو جاتا ہے. زیادہ بولنا, زیادہ سونا, جیسا کہ عرض کیا کہ دشمن قرار دیا اللہ نے کہ میں دشمنی رکھتا ہوں, میرے نبی تو بھی دشمنی رکھ جو زیادہ سوتا, زیادہ کھاتا اور زیادہ بولتا ہے. یہ بظاہر عرض کیا کہ جب ہم کھانے پہ بیٹھیں تو ہم اس بات کو فراموش نہ کریں کہ ہم فقط جسم نہیں ہیں بلکہ ہم روح بھی ہیں اور روح کو اصالت حاصل ہے. جب تک اس بدن میں روح باقی ہے تب تک اس بدن کی اہمیت ہے, اس بدن کی اہمیت ہے, اس کو لباس بھی پہنایا جائے گا, اس کو کھانا بھی خوراک بھی کھلایا جائے گا, اس کی صفائی ستھرائی بھی کی جائے گی, خوشبو بھی لگایا جائے گا. سب کچھ اس وقت تک اس بدن کے لیے کیا جاتا ہے جب تک روح اس میں موجود ہو. جب روح اس سے نکل جاتی ہے تو پھر یہ بدن کسی کام کا نہیں ہوتا. لہذا کھانا کھاتے وقت ہمیں اس بات کو فراموش نہیں کرنا ہے کہ ہم فقط جسم نہیں ہیں بلکہ ہم روح بھی ہیں, اور کھاتے ہوئے اس کھانے کا نقصان کہیں روح کو تو نہیں پہنچے گا, کہیں باطن کو نقصان تو نہیں پہنچائے گا, اس کا لحاظ کرنا. بس چھٹا جو نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو وجہ بنتی ہے انسان کے دل کے سخت ہونے کی, اس میں سے جو چھٹی وجہ ہے وہ ایسی دولت کی کثرت ہے کہ جس میں انفاق نہ ہو. دولت کی وہ کثرت کہ جس میں انفاق نہ ہو, وہ کثرت ہے دولت بھی دل کی سختی کا باعث بن جاتا ہے. دولت کی کثرت جس میں انفاق نہ ہو. انفاق کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں کسی ضرورت کو پورا کرے, کسی کی ضرورت کو پورا کرے, کسی کمی کو پورا کرے, کسی خلا کو پر کرے, یہ انفاق ہے. یاد رکھیے گا ہر خرچ کرنا انفاق نہیں کہلاتا, جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو پہلے سے اس کو کھانا کھلا دینا انفاق نہیں ہے. جس کے پاس پہلے سے لباس موجود ہو اس کو لباس دے دینا انفاق نہیں ہے. خرچ ہے, خرچ کیا لیکن انفاق نہیں کہلاتا. انفاق کیا ہے کہ انسان ضرورت کو پورا کرے, کسی کمی کو پورا کرے, کسی نقص کو دور کرے, معاشرے کی لوگوں کی کسی حقیقی ضرورت کو پورا کرے, اس کا بندوبست کرے, یہ انفاق ہے. عین ممکن ہے کہ ایک جگہ اگر کسی علاقے میں لوگوں کی طلب اور ضرورت کے مطابق مسجدیں پوری ہیں, اس علاقے میں ایک نئی مسجد دوبارہ بنا دینا جس کی ضرورت نہیں تھی علاقے کو, اس نئی مسجد کا بنانا خرچ کہلائے گا, انفاق نہیں کہلائے گا. اگر کسی علاقے میں فرض کریں صاف پانی کی ضرورت ہے, وہاں کے لوگوں کے پینے کے لیے صاف پانی دستیاب نہیں ہے, تو اس علاقے میں صاف پانی فراہم کرنا یہ انفاق کہلائے گا. پروردگار کہہ رہے ہیں انفاق کہلاتا ہے. انفاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ کم سے کم انفاق میں خرچ کیے گئے مال کو کم سے کم پروردگار 10 گنا کر کے لوٹاتا ہے. انفاق کا وعدہ, خرچ پہ ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا. لہذا دولت کی کثرت, اس دولت کی کثرت کے جس میں انفاق نہ ہو, وہ کثرت دولت انسان کے قلب کی سختی کا باعث بن جاتی ہے. حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دولت کی کثرت جس نے آدمی کو جکڑ لیا ہو, دولت کی کثرت وہ دولت کی جس نے آدمی کو جکڑ لیا ہے, جس نے آدمی کو اپنے قابو میں کر لیا ہے. دو طرح کے معاملات بنتے ہیں نا, یا ہم نے دولت کو قابو کیا ہے, دولت نے ہمیں قابو کر لیا ہے. امیر المومنین فرما رہے ہیں دولت کی وہ کثرت کہ جس نے آدمی کو جکڑ لیا ہو, دین کو تباہ اور دلوں کو سخت کر دے گی, اس آدمی کے دین کو تباہ کر دے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام کو نہیں, اس بندے کا جو دین ہے, اس بندے کی جو دینداری ہے اسے تباہ کرے گی. لہذا کثرت دولت کہ جو انسان کو جکڑ لے اپنے حصار میں کر لے دولت, کہ اس کی اولین ترجیح وہی بن جائے, کہ وہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا, یہاں تک کہ حکم خدا پر کمپرومائز کر لے, دولت پہ نہیں کرے گا, اس کا مطلب دولت نے جکڑا ہوا ہے. لہذا ایسی دولت کی کثرت کے جس میں انفاق نہ ہو, یہ کثرت دولت بھی انسان کے قلب کی سختی کا باعث بنتی ہے. اب ہمیں ہر ایک کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہوگا, ہمیں دیکھنا ہوگا, مجھے دیکھنا ہوگا کہ میرے ہاں دولت کا جو عنوان ہے ایسا تو نہیں ہے کہ اس دولت نے مجھے جکڑا ہوا ہے, مجھے اپنے قابو میں کر لیا ہے, اور اب میں اقدار کو پامال کرنے تک تیار ہو جاتا ہوں اس کے حصول کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے. تو پھر یہ ایسی دولت کی کثرت ہے کہ جو ہمارے دلوں کو سخت کر دے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ساتویں وجہ بنتی ہے ہمارے قلب کی سختی کی, اسے کہتے ہیں غفلت. غفلت نسبتاً خواہشات اور آرزوؤں والے معاملے کی طرح نسبتاً زیادہ گہری بیماری. بعض اوقات جیسے بدن پہ کوئی ایسا دانہ, کوئی ایسا پھوڑا نکلتا ہے جو فقط جلد پہ ہوتا ہے, فقط جلد پہ, اس کا اثر نیچے رگوں میں یا گوشت کے اندر تک نہیں ہے. لیکن بعض اوقات ایسا دانہ, ایسا پھوڑا بن جاتا ہے جس کا اثر رگوں میں ہوتا ہے, جس نے رگ کو پکڑ لیا ہوتا ہے, یا جس نے گوشت کے اندر مسلس کے اندر رسائی کر لی ہوتی ہے. تو نسبتاً ایسا پھوڑا اور ایسا دانہ نسبتاً مشکل ہوتا ہے, اس کا علاج بھی مشکل ہوتا ہے اور اس سے شفا ملنے میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے, اور بعض اوقات جان لیوا بھی ثابت ہو جاتے ہیں اس طرح کے پھوڑے.
تو یہ جو غفلت ہے، آرزویں اور خواہشیں ہیں، یہ قساوت قلبی کے وہ پھوڑے ہیں ہمارے روحانی بدن کے، کہ جن کا اثر رگوں کے اندر اور جن کا اثر مسلس کے اندر تک گیا ہوا ہے. لہذا نسبتاً، کل بھی عرض کیا تھا، نسبتاً زیادہ مشکل علاج بھی انہی کا ہے. پس غفلت کسے کہتے ہیں، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. غفلت کا معنی اور غفلت کے مفہوم کو سمجھ لیں. غفلت کا معنی ہے یاد نہ کرنا، غفلت یعنی بھول جانا، یاد نہ رکھنا، ناواقفیت. اصطلاحاً کیا کہتے ہیں، خدا کو فراموش کرنا غفلت کے اندر. انسان خدا کو بھول جائے. ہم اپنی روزمرہ کے معمول میں دیکھیں کہ ہم نے پروردگار کو کتنا یاد رکھا ہے، یاد الہی کس قدر ہے، غفلت کتنی ہے. کیا وجہ ہے کہ دن میں میرے اور آپ کے اوپر پانچ نمازیں واجب کر دی گئی ہیں، فجر میں پڑھ لی ہے، چند گھنٹے کے بعد ظہر میں دوبارہ حاضر ہونا ہے، اور اگر الگ الگ کر کے پڑھے کوئی تو ظہر کے ڈھائی گھنٹے بعد دوبارہ عصر کے لیے حاضر ہونا ہے، پھر عصر کے بعد دوبارہ مغرب کے لیے آنا ہے، اور اگر کوئی مغرب عشاء کو الگ کر کے پڑھے، مغرب کے 50 منٹ بعد دوبارہ عشاء کے لیے آنا ہے. تو یہ جو وقفے کے ساتھ 5 دفعہ دن میں، اگر آپ جوڑ کے بھی پڑھیں تو 3 دفعہ دن میں حاضر ہونا، فجر کے وقت 2 رکعت کے لیے حاضر ہونا، ظہر عصر میں ملا کے 8 رکعت، مغرب عشاء کے 7 رکعت، ان 7 رکعتوں کے اندر 10 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. یہ نماز غفلت کا علاج ہے. میرے بندے، فجر میں تم نے مجھ سے راز و نیاز کیا تھا، اب بیچ میں 5-6 گھنٹے تم نے دنیا کے معاملات میں گزارے ہیں، کہیں غافل نہ ہو جاؤ، دوبارہ آ جاؤ، دوبارہ آ کر پروردگار کے حضور 4 رکعت نماز پڑھو، دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھو، دوبارہ قرآن کی سورت 7 پڑھو، تسبیحات 4 پڑھو، سبحان ربی العظیم کہو، سبحان ربی الاعلیٰ کہو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہو. کیا ہوگا؟ غفلت سے گریز کرو گے، غفلت سے باہر آ جاؤ گے، دوبارہ یاد آئے گا. یہ جو بیچ میں اگر 3-4 گھنٹے بھول گئے تھے کہ تمہارا کوئی خدا بھی ہے، تو نماز نے تمہیں دوبارہ یاد دہانی کروائی، تم عبد خدا ہو، تم اللہ کے بندے ہو، تم مسلمان ہو. اللہ کے نبی نے کیوں کہا، نماز اسلام اور کفر کا بارڈر ہے. نماز پڑھتا ہے تو بارڈر کے اس طرف، اور اگر نماز نہیں پڑھتا تو بارڈر کے اس طرف. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خوشنودی من زمان باواز بلند صلوات. بس غفلت کے معاملے میں غفلت کا حل کیا ہے؟ انسان خدا کو یاد رکھے. یہ جو ذکر ہم کرتے ہیں، بعض لوگوں کو خدا توفیق دے دیتا ہے، انسان اگر کوشش کرتا جائے تو اس کو آر نہ سمجھیے گا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں وہ دکھاوا نہ ہو جائے، ہم نے تسبیح، آج کل تو آسان ہو گیا، بٹن والی تسبیح بھی آ گئی، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان ذکر کرتا رہتا ہے، پروردگار کو یاد کرتا رہتا ہے. یہ جو زبان کا ذکر ہے نا، یہ بھی ہمارے قلب کو متوجہ رکھتا ہے، اثر کرتا ہے. پروردگار کا نام رکھنا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوبصورت نقطہ ہے، چھٹے امام نے اپنے والد 5ویں امام کے بارے میں کہا، فرماتے ہیں ہمارے والد محترم کی زبان ان کے تعلق کے ساتھ لگتی رہتی تھی. میرے والد کی زبان ان کے تعلق کے ساتھ لگتی رہتی تھی. کیا مطلب؟ کہ 5ویں امام لا الہ الا اللہ کہا کرتے تھے مسلسل. لا الہ الا اللہ وہ ذکر ہے کہ جس میں لبوں کی حرکت نہیں ہوتی. لا الہ الا اللہ میں لب حرکت میں نہیں آتے، آپ کی زبان حرکت کرتی. تو امام باقر علیہ السلام دائمی طور پر ذکر کرتے تھے، مسلسل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ زبان تالو کے ساتھ لگ رہی ہے. یہ جو میں اور آپ لفظی ذکر کرتے ہیں, پروردگار کا کوئی نام لیا, سبحان اللہ کہہ دیا, اللہ اکبر کہہ دیا, کوئی بھی لفظ, کوئی بھی اسم پروردگار جس کا میں اور آپ ذکر کرتے ہیں, یہ ذکر جو زبان کر رہی ہے, اگر انسان اس پہ اپنے آپ کو عادت ڈالتا جائے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان دائم الذکر ہو جاتا ہے. پھر تسبیحات میں ہو نہ ہو اس کو ذکر کی, اس کا پورا وجود ذکر کرتا رہتا ہے. لہذا غفلت کا علاج خدا کو یاد رکھنا ہے. پروردگار کو یاد رکھیں گے تو غفلت کا علاج ہو جائے گا. جتنا خدا فراموش کیا اس قدر انسان غفلت کی بیماری کا شکار ہوتا جاتا ہے, اور غفلت انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے. حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے جابر جعفی کو فرمایا کہ اے جابر غفلت سے پرہیز کرو, کیونکہ غفلت میں قساوت قلبی چھپی ہوئی ہے. غفلت سے گریز کرو کیونکہ غفلت کے اندر دل کی سختی چھپی ہوئی ہے, مزمر ہے. لہذا غفلت سے گریز ضروری ہے, اور اس کا حل یہی ہے کہ پروردگار کو یاد رکھنا ہے. اسی لیے تو خدا نے قرآن مجید میں ہر بہت ساری چیزوں کو اپنی نشانی کہا ہے. پروردگار نے آسمان کو اپنی نشانی کہا, زمین کو اپنی نشانی کہا, رنگوں کے مختلف ہونے کو, انسان کے کلرز کا مختلف ہونا, کوئی کالا ہے, کوئی سفید ہے, کوئی گورا ہے, کوئی گندمی رنگت والا ہے, یہ لوگوں کی رنگوں کا مختلف ہونا, پھر لوگوں کی زبانوں کا مختلف ہونا, ان اختلاف السنتکم والوانکم, تمہاری زبانوں اور رنگوں کے جو اختلاف ہیں یہ پروردگار کی نشانیاں ہیں. نشانی کا کام کیا ہے, نشانی کرتی کیا ہے؟ جیسے کسی کے گھر میں دادا کی پردادا کا کوئی عصا پڑا ہو, کوئی چھڑی ہو, یہ ہمارے دادا کی نشانی ہے. جب بھی چھڑی پہ نظر پڑتی ہے تو ذہن میں تصویر کس کی آتی ہے؟ دادا کی تصویر آ رہی ہوتی ہے. تو بس ان چیزوں کو پروردگار نے اپنی نشانی کہا ہے. اب ہوگا کیا, میں اور آپ بازار میں, مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں, ہم نے لوگوں کے رنگوں کا اختلاف دیکھا, تو یاد کس کی آنی چاہیے؟ پروردگار کی یاد آنی چاہیے. مختلف زبانیں بولنے والوں کو دیکھا, فرض کریں آپ کی دکان میں دو لوگ آئے آپ سے خریداری کرنے کے لیے, تو یہ عین خریداری کا ٹائم ہے, ذکر خدا کا ٹائم تو نہیں ہے, لیکن دو لوگ آئے آپ سے, انہوں نے کوئی چیز خریدنے کے لیے آپ سے قیمت پوچھی, اس کے بعد انہوں نے آپس میں اپنی زبان میں بات کی جس کا ایک لفظ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا, لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کر بھی رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں. یہ پروردگار کی نشانی ہے جو خدا نے اپنی نشانی کہا ہے. یہاں انسان کو اللہ کی یاد آنی چاہیے. اگر انسان پروردگار کو یاد رکھنا چاہے تو اس کو یاد کرنے کے ہزار راستے مل جاتے ہیں, اور اگر فراموش کرنا چاہے تو غفلت انسان کو خدا فراموشی کی طرف. یاد پروردگار چھوٹا عمل نہیں ہے. دوسرے پارے کے ابتدا میں آپ کے سامنے آئے تھے, فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. حدیث قدسی میں کہا تم تنہائی میں میرا ذکر کرو, میں محفلوں میں تمہارا ذکر کرواؤں گا. تم تنہائی میں میرا ذکر کرو, میں محفلوں میں تمہارا ذکر کرواؤں گا. ایک اور جگہ فرمایا تم زمین والوں میں میرا ذکر کرو, ہم آسمان والوں میں تمہارا ذکر کیا کریں. پس اللہ کی یاد دلوں کی آبادی کا باعث ہے, قلب زندہ ہوتا ہے. قساوت قلبی کو نکالنے کا, ختم کرنے کا بہترین راستہ یاد پروردگار ہے. جس نے اللہ کو یاد رکھا اس کا دل آباد ہو جاتا ہے. اور اگر انسان, کبھی آپ غور کیجئے گا اپنی زندگی میں, کبھی غور کریں, ہم میں سے ہر ایک توجہ کرے, اگر تھوڑی سی دقت کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے. میرا اور آپ کا جز خدا کے اور کوئی نہیں ہے, کبھی دیکھیں کسی خدا نہ خواستہ کسی ایسی جگہ پھنس گئے، موبائل بھی کام نہیں کر رہا، کسی سے رابطہ بھی نہیں کر پا رہے، بخار بھی ہو گیا ہے، نہ کوئی دوست پاس، نہ کوئی جاننے والا، نہ رشتہ دار، اس وقت انسان اگر سوچے کہ اس وقت کون ہے تو پھر اللہ ہی رہتا ہے، اور وہ ہے، پھر خدا سنبھالتا ہے اپنے بندے کو، کیونکہ پروردگار محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، حتیٰ پروردگار اپنے گناہگار بندے سے بھی محبت کرتا ہے، کیونکہ رحمانیت پروردگار کا تقاضا ہے. اس لیے غفلت سے گریز کرنا ضروری ہے. غفلت یعنی کیا؟ بچوں کو بھی یاد رہے، کبھی بھی آپ کے سامنے لفظ غفلت آ جائے، غفلت کا معنی ہے اللہ کو بھول جانا، اللہ کو فراموش کرنا. جتنی دیر اللہ کو بھول گئے یہ غفلت کا وقت ہے، اور جتنی دیر میں اور آپ یاد خدا سے باہر رہتے ہیں اتنی دیر کی غفلت ہمارے دل کے اندر سنگینی پیدا کرتی ہے، دل کے اندر سختی پیدا کرتی ہے، جو قساوت قلبی کے مرض کی طرف ہمارا سفر شروع کرواتی ہے. لہذا غفلت سے گریز کرنا ضروری ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. اب دو احادیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جس میں اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں پانچ چیزیں بتائی ہیں کہ ان پانچ چیزوں سے گریز کرو ورنہ دل سخت ہو جائے گا، اور ایک حدیث میں تین چیزیں بتائی ہیں، کل ملا کے آٹھ چیزیں آپ نے بتائی ہیں. پہلی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پانچ چیزیں دل میں سختی پیدا کرتی ہیں. نمبر ایک، گناہوں کا اصرار، گناہ کا اصرار کرنا، بار بار گناہ کر رہا ہے، غیبت کی، صبح کی، دوپہر میں پھر کی، رات کو پھر کی، سونے سے پہلے کسی کو فون آ گیا تو پھر بھی غیبت کر کے ہی سوئے. عموماً جو غیبت کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کا جو دلیل ہوتی ہے ان کے پاس اتنی مضبوط دلیل ہوتی ہے کہ عقل و منطق حیران رہ جاتی ہے. غیبت کرنے والے کی دلیل جب آپ سنیں گے تو آپ اش اش کر اٹھیں گے کہ سبحان اللہ کتنی پختہ دلیل پیش کی ہے غیبت کی. آپ غیبت کیوں کر رہے ہیں جناب؟ ہم کوئی جھوٹ بول رہے ہیں؟ سچ بتا رہے ہیں آپ کو؟ تو جناب سچ بتانا ہی تو غیبت ہے. کسی کی عیب کو، کسی کی برائی کو جو اس میں ہے، کسی کی عیب، کسی کا عیب، کسی کی برائی جو اس میں پائی جاتی ہے، اس کو اس کی غیر موجودگی میں کسی کے سامنے بیان کرنا غیبت ہے. اور غیبت کرنے والے کے پاس دلیل کتنی کمزور دلیل ہے، مکڑی کے گھر سے بھی کمزور دلیل. غیبت نہ کریں. ہم کوئی جھوٹ بول رہے ہیں؟ سچ تو بتا رہے ہیں جناب. سچ بتانا ہی غیبت ہے. اگر آپ جھوٹ بول رہے ہوتے تو غیبت سے بڑا گناہ ہے، تہمت ہے وہ. غیبت پہ کوڑے نہیں لگتے، تہمت میں 80 کوڑے لگیں گے آپ کو اگر حکومت اسلامی ہوگی تو. لہذا یہ جو دلیل ہمارے نفس نے شیطان کے ساتھ مل کر گڑ لی ہے غیبت کرنے کے لیے، اس دلیل سے گریز کریں، اپنے آپ کو نکالیں. ایک درود پڑھ کے تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لیں. محمد والے یہاں بائیں طرف جگہ ہے، انشاءاللہ آپ تھوڑا تھوڑا سا آگے ہوں گے، عزاداروں کو دقت ہو رہی ہے. پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جو آخر میں ہیں ان دوستوں سے بھی گزارش ہے آگے آگے ہو جائیں گے تاکہ بعد میں آنے والے پھر آپ کے پیچھے تشریف فرماؤں گے. نعرہ تکبیر، نہیں نعرہ آپ ایسا لگائیں کہ جس سے اندازہ ہو کہ عزادار ماشاءاللہ بیدار بیٹھے ہیں. نعرہ تکبیر. میں چاہوں گا کہ ہماری مائیں بہنیں بھی عزادار ہیں، ان کی آواز بھی شامل ہونی چاہیے. نعرہ تکبیر. اگر ہاتھ اٹھائیں گے تو پھر پروردگار کا نام زیادہ پیارا لگے گا. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. 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 بر محمد و آل محمد صلوات. بس اللہ کے نبی فرما رہے ہیں پانچ چیزیں قلب کی سختی کا باعث ہیں. پہلا، گناہ کا اصرار، بار بار کرنا، کسی گناہ کو تکراری کرنا قلب کو سخت کرتا ہے. دوسرا آپ نے بتایا احمق اور نادان کی ہم نشینی. احمقوں اور نادانوں کے ساتھ زیادہ بیٹھو گے قلب سخت ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان ان سے ذرا سمجھدار ہوتا ہے تو وہ احمق اور نادان کو ڈانٹتا ہی رہتا ہے، وہ ڈانٹتے ڈانٹتے میں دل سخت ہو جاتا ہے. اس احمق اور نادان کی ہم نشینی بھی انسان کے دل کو سخت کرتی ہے. تیسری چیز عرض کروں گا, تھوڑا سا ہو سکتا ہے پریشانی بھی ہو جائے لیکن ہے, اللہ کے نبی نے کہا ہے, آپ نے فرمایا عورتوں سے بہت زیادہ میل جول بھی قلب کی سختی کا باعث ہے مرد کے لیے. محرم عورتوں کی بات ہو رہی ہے, کل والی بات کی طرح محرم خواتین کے ساتھ بہت زیادہ عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگانا, بعض کو تو مرض ہوتا ہے, بعض کو تو مشکل ہوتی ہے, وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ عورتوں کے ساتھ ہی گپ شپ ہوں. بلکہ ہمارا تو شاید نفسیاتی مسئلہ بھی بن چکا ہے, اب تو ریسپشنسٹ بھی خواتین کو رکھا جاتا ہے کیونکہ ایشیائی مرد زیادہ پسند کرتا ہے کہ کسی خاتون سے گپ شپ کرے, قلب سخت ہو جاتا ہے زان مطلب. اللہ کے نبی کے لیے عورتوں سے زیادہ میل جول بھی قلب کی سختی کا باعث ہے. نامحرم عورت سے بات کرنا وہ تو حرام معاملات میں آتا ہے, حرام کا تو ایک جملہ بھی انسان کے قلب کو سخت کر دے گا, یہاں بات حلال کی ہو رہی, حلائل کی بات ہو رہی. آپ نے فرمایا چوتھی چیز جو انسان کے قلب کا سختی کا باعث بنے گی وہ ہے زیادہ دیر تک گھر میں اکیلے رہنا, تنہا گھر کے اندر اکیلے رہنا زیادہ دیر تک. کچھ وقت تو خیر مجبوری ہوتی ہے, بعض اوقات نہیں ہوتے لوگ گھر والے کہیں گئے ہوتے ہیں, لیکن زیادہ مدت تک اکیلا گھر میں رہنا یہ بھی انسان کے قلب کو سخت کرتا ہے. تنہائی ہے اسی طرح, جب انسان اپنے گھر میں باقی لوگوں کو دیکھے گا, ان کے ساتھ رہے گا, بچوں کو دیکھے گا, ماں باپ کو دیکھے گا, رشتہ داروں کو دیکھے گا, ان کی بات سنے گا, ان سے بات کرے گا, ان کی کسی بری بات کو برداشت کرے گا, قلب نرم رہے گا, تنہا رہے گا سخت ہو جائے گا دل اس کا, قسی القلب ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ مغرب کے بارے میں خبریں پڑھتے رہتے ہیں, سکول کے اندر آ کر فائرنگ کی اور اتنے بچوں کو مار دیا, مارکیٹ میں فائرنگ کر کے یہ کر دیا, ایک شخص ہوتا ہے اور وہ آ کے قسی القلب ہو چکے ہوتے ہیں تنہائیوں کی وجہ سے. لہذا اللہ کے نبی نے چوتھی چیز بتائی, زیادہ دیر تک گھر میں اکیلے رہنا, یہ بھی قلب کی سختی کا باعث ہے. پانچویں چیز تھوڑی سی عجیب اللہ کے نبی نے کہی, اسی لیے پھر صحابی نے سوال بھی پوچھا. پانچویں چیز اللہ کے نبی نے کہا, مردوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بھی قلب سخت ہو جاتا ہے. کس کے ساتھ؟ مردوں کے ساتھ. اب مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پوچھا, یا رسول اللہ مردے کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مردے کا مطلب ایسا دنیا دار جس نے آخرت کو ترک کیا ہوا ہے, جس نے آخرت کو ترک کیا ہوا ہے, ایسے دنیا دار کے ساتھ اگر زیادہ دیر بیٹھا کرو گے تو تمہارا قلب سخت ہو جاتا ہے. لہذا اپنی نشست و برخاست کے اوپر غور کریں. اب معذرت مجھے دوبارہ زحمت دینی پڑے گی, اگر آپ یہاں جو پیچھے بیٹھے ہیں آپ اس طرف آئیں گے تاکہ باہر سے آنے والوں کو وہاں بیٹھنے کی جگہ ملے. پھر صلوات پڑھیں, محمد و آل محمد. ہاں جوان اٹھے, کچھ وہاں سے اٹھ کے اس طرف دائیں طرف آ جائیں تاکہ باہر سے جو مومنین آ رہے ہیں ان کو بیٹھنے کی جگہ ملے. یا رسول زندہ باد, زندہ باد, مرد آباد, مرد آباد, بے شمار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج. بس یہ پانچ چیزیں اللہ کے نبی نے بتائیں. ایک دوسری حدیث میں تین چیزیں اور گنوائی ہیں کہ جن سے انسان کا قلب سخت ہو جاتا ہے. یہ حدیث امیر المومنین کو بیان کرتے ہوئے مولا رسول اللہ نے کہا, یا علی تین چیزیں ترک کرنی چاہیے کیونکہ یہ دل کی سختی کا باعث ہیں. تین چیزوں کو ترک کیا جائے یہ دل کی سختی کا باعث ہیں. آپ نے فرمایا لہو و لعب کو غور سے سننا, لہو و لعب کو غور سے سننا, مطلب مزید آسان کرو, غور سے گانے سننا, غور سے گانا سننا. اب غور سے کون سا گانا سنا جاتا ہے؟ غور سے کون سا گانا سننا جاتا ہے جو اپنے گھر میں نہیں لگا ہوتا؟ اپنے گھر والے میں تو غور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے نا, وہ تو فوراً کان میں آواز آئے گی. یہاں تو گنجائش بتائی گئی, وہ تو خود تو نہیں سنتے گانے, گھر میں تو نہیں سنتے, اپنے موبائل پہ تو نہیں سنتے, لیکن جب سفر پہ جاتے ہیں تو بس میں جب لگائے جاتے ہیں تو وہاں کچھ علمی استفادہ کیا جاتا ہے، وہاں اشعار یاد کیے جاتے ہیں، وہاں پہ نوٹ کیے جاتے ہیں بھائی کون سا مصرع تھا، کون سا گانا تھا، کون سی البم آ گئی ہے، کیا ہو گیا ہے. غور سے جو لاب و لاب سنتا ہے اس کے دل میں سنگینی آ جائے. لہذا لہ و لاب کے سننے کو ترک کرنا ہے. اب لہ و لاب میں گانے بھی ہیں، لہ و لاب کے اندر جو فلموں کے ڈائلاگ ہیں، ایسی فلمیں جو نہیں دیکھنی چاہیے وہ بھی ہیں، یا آج کل وہ جو کامیڈی شوز کے نام سے اس طرح کی واہیات باتیں لہ و لاب کے جو جملے کہے جاتے ہیں، ان کا غور سے سننا انسان کے قلب کو سخت کر دیتا ہے، سنگین کر دیتا ہے. اور قلب کی سختی باعث بنتی ہے کہ انسان فرش اعضا پر گریا نہیں کر سکتا. یہ سخت ہے اذان محترم. اس وقت میں اور آپ محرم کے ان پہلے 10 دنوں میں گزر رہے ہیں جس میں انسان کو ہر لمحے حسین کا نام آنے پہ آنسو چھلک پڑنے چاہیے، لیکن ہماری حالت خراب ہوتی جا رہی ہے. جب تک کی لفاظی کر کر کے روایات کے اندر الفاظ شامل کر کے، تشبیہ دے کر، بیان کر کے، جب یوں کر کے سامنے نہ لائیں تب تک آنسو نہیں نکلتا. وجہ کیا ہے؟ قلب کی سنگینی، قلب کی سختی. بس لہ و لاب کو غور سے سننے سے قلب سخت ہوتا ہے. دوسرا آپ نے فرمایا شکار کی تلاش سے بھی قلب سخت ہو جاتا ہے. شریعت میں شکار فقط اس وقت اجازت ہے جب انسان کو اپنی غذا کے لیے اور کوئی راستہ نہ ملے، شکار کر سکتا ہے. شوقیہ شکار شریعت میں اجازت نہیں ہے شوقیہ شکار کرنے. بس شکار کی تلاش بھی قلب کو سخت کرتی ہے. اور حاکموں کے دروازے پر جانا، کیا مطلب؟ چاپلوس، یہ جو حاکموں کی چاپلوسی کرتے ہیں. حاکموں کے ہاں تو چاپلوسوں کی فوج ہوتی ہے. جو حاکموں کی چاپلوسی کرتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، سنگین ہو جاتا ہے اس کا دل، قساوت قلبی کے سخت مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. لہذا ان چیزوں کو ترک کرنا ہے، تب جا کے میں اور آپ اپنے دل سے سختی اور سنگینی کو نکال باہر کریں. ایک صلوات پڑھیں گے، محمد و آل محمد. بس دو چیزیں اور عرض کر کے موضوع کو سمیٹنا شروع کرتے ہیں. بہت زیادہ ہنسنا یہ بھی قلب کی سختی کا باعث ہے. اور آخری، علماء کی صحبت سے دور رہنا قلب کی سختی کا باعث بنتا ہے. ایک روایت میں نے پڑھا جو 40 دن تک کسی عالم کی صحبت میں نہیں بیٹھا اس کا دل سخت ہونا شروع ہو جائے. عالمان باعمل، علماء کی محفلوں میں بیٹھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، کچھ سننا، آیات احادیث، کوئی نصیحت کا جملہ، کوئی اخلاقی نکتہ، یہ انسان کے قلب کو نرم رکھتا ہے. لہذا علماء کی ہم نشینی ترک نہیں کرنی چاہیے، علماء کی ہم نشینی ہونی چاہیے تاکہ انسان کا دل نرم رہے، آباد رہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. بس ایک اہم نقطہ جو جوانوں کے لیے، بالخصوص جن کی عمر 40 سال سے کم ہے، بہت اہم نقطہ ان کے لیے، اور اس میں جو 40 سال سے اوپر اور 40 سال کے ہیں ان کے لیے بھی ایک تذکر بھی ہو جائے گا اور ایک یاد دہانی بھی. یہ نقطہ بہت ضروری تھا اس لیے عرض کر رہا ہوں. پھر ذرا زوردار آواز میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. چالیس سال سے جن کی عمر کم ہے ان کو چاہیے کہ وہ محنت کریں، کوشش کریں. قلب سلیم کا حصول نسبتاً آسان ہے 40 سے پہلے. 40 سے پہلے جن کی عمر اس سے جتنا کم ہے ان کے لیے اپنے وجود میں آنے والے، اپنی روح میں آنے والے ایسے امراض جن کا ذکر کیا، جو قلب کی سختی، قساوت قلبی کو اپنے دل میں سے نکالنا جوان کے لیے بہت زیادہ آسان ہے. جس طرح رہبر معظم نے اس طرح سے بات فرمائی کہ جس طرح ایک جوان ایک لمبی چھلانگ لگا سکتا ہے، اس طرح سے لمبی چھلانگ ایک بزرگ نہیں لگا سکتا. جس طرح جوان کا بدن لمبی چھلانگ لگا سکتا ہے، उसी तरह जवान मानवी तौर पर भी बड़े दर्जे के ऊपर कदम रख सकता है, परवरदिगार ने उसको मौका दिया है। लिहाजा हम में से जिसकी उम्र अभी 40 साल नहीं हुई, उन्हें जोर लगाना है कि 40 साल से पहले अपना मामला क्लियर करना है। 40 से पहले पहले कल्ब सलीम के हुसूल की पूरी कोशिश करनी है, पूरा जोर लगाना है कि जब हम 40 के हो जाएं तो हमारा कल्ब सालिम हालत में हो, कोई मोजी आदत ना लगी हो, कोई खराब आदत हम में अंदर ना आई हो। फर्ज करें झूठ बोलने वाला, तोहमतें लगाने वाला, गिबतें करने वाले, जुबान से अजियत देने वाले, गुस्से को काबू ना रखने वाले, बहुत सारी आदतें हैं। 40 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 40 साल जो है उसको कुरान मजीद ने भी और अहादीस ने भी, जब इंसान 40 साल का हो जाता है तो उसके कुवा मुकम्मल हो जाते हैं, रुश्द कामिल हो गया, अकल मुकम्मल हो गई, कामिल हो गई, आदतें पुख्ता हो गई हैं। बच्चों को समझाने के लिए मिसाल अर्ज करता हूं, जिस तरह दरख्त जो है जब वो छोटा पौधा होता है, अगर उसकी टहनी टेढ़ी हो तो उस टहनी को अगर सीधा करना हो तो उस टहनी के साथ एक सीधी डंडी लगाते हैं और उस टेढ़ी टहनी को उसके साथ बांध देते हैं, कुछ वक्त जब गुजर जाता है तो वो टेढ़ी टहनी सीधी हो जाती है। लेकिन अगर किसी तरह वो दरख्त बन जाए पूरा मजबूत, अब अगर उसकी किसी शाख को सीधा करना चाहे तो मुमकिन नहीं होता, आसान नहीं है। लिहाजा 40 साल अहम है। अब जो हम में से 40 साल के हो चुके हैं, दो तीन रवायात आप समाप्त फरमा लें, इसी पर हम आज की बात को खत्म करके इंशाल्लाह बाकी बातों को कल पर डालते हैं। फिर एक दफा जोरदार आवाज में सलावात पढ़ें। मेरे जो दोस्त अहबाब बुजुर्गान 40 और 40 से ऊपर के जो घबरा अगर गए हैं तो अपनी घबराहट को भी दूर करें और सब जवानों के साथ मिलकर जरा बुलंद आवाज में दुरूद पढ़ें मोहम्मद। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इंसान 40 साल तक वसअत में रहता है, परवरदिगार की रहमत की वसअतों में रहता है, और जब उसकी उम्र 40 बरस की हो जाती है तो अल्लाह ताला अपने दोनों फरिश्तों को जो यहाँ हैं किरामन कातिबीन, अल्लाह ताला अपने दोनों फरिश्तों को वही करता है कि मैंने अपने इस बंदे को ज़िंदगी दी जिसकी वजह से अब वो हद कमाल तक पहुँच चुका है, जिसकी वजह से वो अब हद कमाल तक पहुँच चुका है, अब इस पर सख्ती करो और इसका ख्याल रखो और इसका हर कम व ज्यादा और हर छोटा बड़ा अमल लिखते रहो। अब इसका हर कम व बड़ा, कम बड़ा ज्यादा छोटा, हर अमल इसका लिखते रहो। 40 साल से पहले जब इंसान कोई गुनाह करता है तो परवरदिगार अपने फरिश्तों से कहता है अभी रुको। एक आरिफ ने इसको बयान किया कि 7 घंटे तक रोका जाता है फरिश्ते को, गुनाह किया 7 घंटे तक उस गुनाह को जो बुरे अमाल लिखता है उसके लिखने में रोका जाता है 7 घंटे तक कि शायद बंदा तौबा कर ले, शायद तौबा कर ले, ना लिखे। लेकिन 40 साल के बाद यह सहूलत खत्म हो जाती है। क्यों? अहम है 40 साल। 40 साल में तजुर्बा हो चुका है, मुशाहिदा कर लिया है, परवरदिगार के लुत्फ व इनायात को अपनी आंखों से देखा है अपनी जिंदगी में, अल्लाह की रहमत का, उसके लुत्फ का, उसकी इनायतों का तजुर्बा कर चुका है, चख चुका है जायका परवरदिगार की रहमत का, अब हद कमाल को आया हुआ है। लिहाजा हद कमाल को पहुंचने के बाद रिलैक्सेशन नहीं है। लिहाजा हम में से जो भी 40 साल से ऊपर है, हमारा 40 साल से ऊपर वाले का गुनाह करना और 40 से नीचे वाले का गुनाह करना फर्क रखता है। लिहाजा अपने मेमोरी में, अपने जहन में और बहुत सी बातों की तरह इस बात को भी नक्श करना चाहिए, गुनाह करने से पहले जहां और बातें जहन में रखनी है यह बात भी जहन में रखनी है, मैं 40 का हो गया हूं, गुनाह की गुंजाइश नहीं है मेरे पास, मेरे पास गुनाह की गुंजाइश نہیں ہے. باقی جو کہ معصوم نہیں ہے, جہاں خطا ہوتی ہے, جہاں انسان کے بس میں نہیں ہے, جہاں انسان مجبور ہو گیا, جہاں غلطی کر بیٹھا, جہاں خطا ہو گئی, تو پھر باب توبہ کھلا ہوا ہے. توبہ کرنے سے اللہ نے نہیں روکا ہوا, لیکن وہ جو نام اعمال میں درج ہونے کی ریلیکسیشن تھی وہ 40 کے بعد ختم ہو جاتی ہے. لہذا دھیان رکھنا چاہیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے, آپ نے فرمایا ہر رات کو ایک فرشتہ, پروردگار کا ایک فرشتہ 40 سالہ افراد کو مخاطب کر کے کہتا ہے. ہر رات اللہ کا ایک فرشتہ 40 سالہ افراد کو مخاطب کر کے کہتا ہے, تم نے جو کچھ بویا ہے اس کے کاٹنے کا وقت آ چکا ہے. جو تم نے بویا ہے اب اس کے کاٹنے کا وقت آ چکا ہے. آخری حدیث اس موضوع کی سنا کے آج کی زحمت آپ کی تمام کرنے لگا ہوں. یہ بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے, اس کو نقل چھٹے امام نے کیا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. اگر انسان 40 سال کا ہو جائے, اس نے توبہ نہ کی ہو اور اس کی خامیاں اس کی خوبیوں پر غالب آ رہی ہوں, 40 کا ہو گیا لیکن کیا ہو رہا ہے, اس کی خامیاں, اس کی جو برائیاں ہیں, اس کے جو گناہ ہیں, وہ اس کی نیکیوں پر حاوی ہیں. 40 کا ہو گیا ہے, اگر اس کی خامیاں, اس کے گناہ اس کے نیکیوں پر حاوی ہیں, تو کیا ہوتا ہے, شیطان اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اس کی پیشانی کا بوسہ لے کر کہتا ہے, تم پر میرا باپ قربان ہو جائے. شیطان آفرین اور شاباشی دینے کے لیے, حدیث ہے یہ, اس کے چہرے کو تھام کر اس کا بوسہ لے کے کہتا ہے, میرا باپ تجھ پہ قربان ہو جائے. یہ چہرہ نجات پانے والا نہیں ہے, یہ شیطان کا قول ہے اس کے بارے میں, کہ جس کو شیطان ورگلا کے توبہ سے دور رکھ کر اس طرح کی زندگی اس کی گزروا چکا ہے, 40 سال تک پہنچ گیا. اب حالت کیا ہے, گناہ زیادہ ہے نیکیاں کم ہیں, تو یہاں پر شیطان خوشی کا اظہار کرتا ہے. جس کا معاملہ الٹ ہو, جس کی نیکیاں اس کی خامیوں کے اوپر حاوی آ رہی ہوں, تو اس کے بارے میں شیطان اظہار افسوس کرتا ہے, میں نے 40 سال تک زور لگایا, یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا. 40 کے بعد شیطان کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا ورگلانا, لے کے آنا. جوان کو جس طرح شیطان آسانی سے گمراہ کرتا ہے, 40 سے اوپر والے کو آسانی سے نہیں کر سکتا. 40 سے اوپر کے لیے رسیاں بنانی پڑتی ہیں. اس کسی نے خواب میں شیطان کو دیکھا کہ شیطان رسیاں بنا رہا تھا. اس نے پوچھا یہ کیوں بنا رہے ہو, اس نے کہا میں لوگوں کو ان رسیوں کے ذریعے پکڑ کے صراط مستقیم سے اپنی طرف لے کر آتا ہوں. تو اس نے دیکھا تو کوئی چھوٹی رسی, بڑی موٹی رسی, مضبوط رسی, اس طرح سے مختلف تھی. اس نے کہا یہ الگ الگ کیوں ہیں, کہا بندوں کے درجے مختلف ہیں, کوئی تو چھوٹی رسی سے قابو میں آتا ہے, کسی کے اوپر بڑی رسی ڈالنی پڑتی ہے. جوان نے کہا میری رسی کون سی ہے, شیطان نے کہا تمہارے لیے رسی کی ضرورت ہی نہیں, تمہیں انگلی سے اشارہ کرتا ہوں تو دوڑ کے آ جاتے ہو, تمہیں رسی کا خرچہ کیوں کرے تمہارے اوپر. تو 40 سال سے پہلے والے جو میرے جوان ہیں متوجہ رہے, شیطان کا ورگلانا اور حملہ کرنا آسان ہے, 40 سے اوپر والوں کے لیے ذرا مشکل ہے. لیکن وہیں جو چند باتیں عرض کی, جن کی عمر 40 سے اوپر ہو گئی ہے, انہیں چاہیے کہ احتیاط زیادہ کریں اس سے کم عمر والوں کی نسبت. ایک درود پڑھ لے محمد و آل محمد پر. بس یہ جو دل کی سختی اور قساوت قلبی ہے, اس کا علاج بھی اسی طرح سے ہے. 40 سے اوپر بھی اگر ابھی تک قساوت قلبی باقی ہے, تو علاج ذرا ہو سکتا ہے, ہوگا, لیکن تھوڑا سا مشکل کام ہے. لیکن 40 سے نیچے والوں کی جو قساوت قلبی کا معاملہ ہے, اس کا علاج نسبتاً ان کی نسبت ذرا آسان ہے, لیکن کرنے سے ہوگا, بیٹھے بیٹھے علاج نہیں ہونے والا. ایک راستہ بس عرض کر کے مصائب کی طرف جانے لگا ہوں. ایک واقعہ جو آگے پناہیان نے سنا ہے وہی سناتا ہوں. شفا مانگنے کا ایک بڑا آسان اور قریبی اور شارٹ رستہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. ہم قلبی امراض کی بات کر رہے ہیں نا. آج فرش اعضاء پہ گریہ کرتے ہوئے کہیں مولا حسین سے, مولا جسمانی مرض کا تو پتہ چلتا ہے, جا کے دوائی کھا لیتے ہیں, ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں, ٹیسٹ کرواتے ہیں, باطنی امراض کا پتہ ہی نہیں ہے, نہیں معلوم اور کتنے امراض میرے اندر ہیں. ابھی تو ان مجالس میں قساوت قلبی پر بات ہو رہی ہے, تو نہیں معلوم ہم میں سے کس کس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی حالت کیا ہے. مولا حسین سے شفا دیتے ہیں. آغا فنائیان کہتے ہیں کہ میں ایک شہر گیا تو وہاں مجھے دوستوں نے بتایا کہ ایک شخصیت سے آپ کو ملوانا ہے. کہتے ہیں مجھے لے کے گئے تو وہ ایک بڑھی تھا, فارسی میں نجار کہتے ہیں بڑھی کے کام کرنے والے, ماشاءاللہ نجار, ماشاءاللہ اس کا نام تھا, نجار اس کا پیشہ ہے. کہتے ہیں اس کے کہا اس کے گھر میں محرم کی مجالس ہوتی ہیں بہت بڑی سطح کی, اور وہ پورا اشرہ جو ہے وہ کھانا کھلاتا ہے. اس کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ آغا پناہیان کہتے ہیں مجھے کہا وہ واقعہ آپ کے سننے والا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ خود انہی کی زبانی سنیں. کہتے ہیں اس کے گھر لے کے گئے تو واقعی بہت بڑا صحن تھا مجلس کا, ممبر لگا ہوا تھا, ایام اعضاء ختم ہو چکے تھے لیکن ابھی سامان وغیرہ تھا اسی طرح. تو ہم بیٹھے تو وہ تشریف لائے, ماشاءاللہ نجار جو ہیں جب وہ آئے تو بزرگ تھے, سفید ریش, ان کے بڑے بڑے جوان بڑے بڑے بیٹے بھی تھے. تو وہ آ کے بیٹھ گئے تو پھر کہا ہمارے جو دوستوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زبان سے خود اپنا واقعہ سنائیں. مولا حسین دیتے ہیں, شفا دیتے ہیں, جو مانگے عطا کرتے ہیں, یہ عنوان ہے. کہتے ہیں ماشاءاللہ نجار نے کہا میں جوان تھا, اپنے بیٹوں کو بتائیے ابھی چھوٹے چھوٹے تھے, تو میرے گردے, مجھے گردوں کی بیماری لگ گئی, یہاں تک کہ میرے دونوں گردے ناکارہ ہو گئے, ہسپتال میں کافی پڑا رہا, یہاں تک کہ میرے وجود سے تعفن آنے لگا, بو آتی تھی, بدبو آتی تھی, اس قدر میری حالت خراب ہو چکی تھی. تو ڈاکٹروں نے, چونکہ ہسپتال میں باقیوں کے لیے مشکل بن رہی تھی, تو ڈاکٹروں نے میرے گھر والوں سے کہا کہ آپ ان کو گھر لے جائیں, بس انتظار کریں کہ ان کی روح نکلے, جب تک روح نکلے ان کی خدمت کریں. کہتے ہیں مجھے گھر لے آئے, جس صحن میں بیٹھے ہوئے تھے, کہتے ہیں یہیں پہ کمرہ تھا, اس کے باہر یہاں مجھے رکھا گیا, اور پھر وہیں موت کا انتظار. کہتے ہیں اور میری حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی. کہتے ہیں میری والدہ گاؤں سے آئی, محرم کا مہینہ شروع ہونے والا تھا, میری والدہ آئیں, مجالس شروع ہوئی, میری والدہ مجلس سے واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں ایک رومال تھا. مجھے آ کے کہتی ہیں یہ وہ رومال ہے جس میں ابھی میں حسین ابن علی کے غم میں آنسو بہا کے آئی تھی, میں نے اپنے آنسوؤں کو اس رومال میں رکھا ہے, یہ رومال تمہیں شفا دے گا. میں نے والدہ سے کہا والدہ میری موت قریب ہے, آپ میری نجات اور اگلے مراحل میں کوئی برزخ کا معاملے کی آسانی کی بات کریں, آپ شفا کی بات کر رہی ہیں. کہتے ہیں میری والدہ نے کہا نہیں, میں اپنا بیٹا مولا حسین سے واپس لے لوں گی, میں اپنا مولا حسین بیٹا اب مولا حسین سے لوں گی. کہتے ہیں یہ میری والدہ نے کہا, اور وہ جو رومال تھا وہ میرے بدن پہ پھیرنا شروع کر دیا. کہتے ہیں پھیرتی جا رہی تھی اور میری والدہ روتی جا رہی تھی. کہتے ہیں جب میں نے اپنی ماں کو گریہ کرتا دیکھا, کہتے ہیں میرا دل بھی بھر آیا, تو میں بھی رونے لگا. میں روتے ہوئے میں نے مولا حسین کو مخاطب کر کے کہا اے میرے مولا, اگر آپ مجھے شفا دے دیں تو میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنے گھر میں آپ کی مجلس کرواؤں گا, اور یہ جو باہر گلی ہے ان کے گھر کے باہر, کہتے ہیں اس گلی میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا اگر آپ مجھے شفا دے. کہتے ہیں اس رات کسی وقت, کہتے ہیں نہیں معلوم میں سویا ہوا تھا یا بیدار تھا, کہتے ہیں میں نے دیکھا تو میرے اس بستر کے قریب جو کرسی پڑی ہوئی تھی ایک انتہائی خوبصورت انسان کرسی کھینچ کر میرے پاس آ کے بیٹھ گئے. میں نے اتنا حسین چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. کہتے جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو میں نے کہا آپ یقیناً وہ ان عالموں میں سے ہیں جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت کہا گیا ہے. کہتے مجھ سے کہا ماشاءاللہ نجار بتاؤ کیا چاہتے ہو. کہتے میں نے ان سے کہا میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا, میں نے اپنے مولا حسین سے شفا مانگی ہے. کہتے ہیں کہنے لگے میں حسین ابن علی ہی تو ہوں جو تمہیں شفا دینے آیا ہوں. پھر کہتے مجھے کہا تمہیں تو شفا مل چکی ہے,
اٹھو.
کہتا ہے میں نے محسوس کیا کہ میں اٹھ سکتا ہوں. کہتا ہے چند مہینوں سے جو بستر پہ پڑا ہوا میرا بدن تھا مجھے لگا میں اٹھ سکتا ہوں. کہتا ہے میں اٹھ کے بیٹھ گیا. کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگے ماشاءاللہ جاؤ جا کے پانی پی لو تاکہ تمہاری طبیعت بحال ہو جائے. کہتے ہیں میں اٹھ کے صحن میں گیا, صحن میں نلکا لگا ہوا تھا, وہاں سے کچھ پانی پیا. پانی پی کے پلٹا تو مولا حسین نے کہا مجلس ضرور کروانا اپنے گھر میں, تم نے وعدہ کیا ہے. میں نے کہا مولا ضرور. کہتے ہیں مولا نے کہا کتنے دن مجلس کرواؤ گے. کہتے ہیں اب میرا ذہن اس طرح سے کام نہیں کر رہا تھا, میرے ذہن میں زیادہ تھا کہ میں کھانا کھلاؤں گا لوگوں کو, یہ ذہن میں تھا. لیکن جب مولا نے کہا کتنے دن, کہتے میں نے کہا مولا 10 دن کرواؤں گا. کہتے مولا حسین نے کہا 18 دن کرواؤ, میری ماں 18 سال میں اس دنیا سے گئی تھی, میری ماں کی جو عمر ہے 18 سال اس کے حساب سے تم 18 دن مجلس کروانا. کہتے میں نے اپنے گھر والوں کو جگایا, جب گھر والے جاگے مجھے اس طرح سے اٹھا ہوا باتیں کرتا ہوا جب دیکھا حیران و پریشان ہوئے. میں نے بتایا مجھے اس طرح شفا ملی ہے تو میرے گھر سے ایک گریے کی آوازیں بلند ہو گئی. گھر والوں نے گریہ شروع کیا, واویلا شروع ہو گیا. کہتے واویلا سنا تو ہمسایوں کو یہی لگا شاید نجار مر گیا ہے, سب دوڑ کے آئے. لیکن انہوں نے جب مجھے صحیح و سالم دیکھا تو حیران ہو گئے. کہتے سب حیرت کرتے تھے. کہتے میری حالت اس قدر بہتر ہو گئی تھی کہ جو مجھے جانتے تھے جنہیں پتہ نہیں تھا میرے شفا ملنے کا, مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا تو مجھے دیکھ کر بعض لوگ کہتے تھے تمہاری شکل نجار سے ملتی جلتی ہے جو مرحوم ہو چکا ہے. کہتے میں بتاتا تھا میں نجار ہی ہوں. اس شہر میں آغا پنایان کہتے ہیں اس شہر میں مشہور تھا یہ واقعہ, سند کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, پورا شہر جانتا ہے واقعے. اب نجار کہتا ہے سال گزر گیا, محرم کا مہینہ قریب آیا لیکن میری مالی حالت بہت خراب ہو گئی. اتنی خراب ہو گئی کہ میں نے جو مجلس کا وعدہ کیا تھا, میں نے جو کھانا کھلانے کا کہا تھا, اب میرے پاس گنجائش ہی نہیں تھی. اب اس کا جملہ سنیے گا. نجار کہتا ہے مجھے جب مرض تھا تو اس وقت جو میں تکلیف میں تھا اس سے زیادہ مجھے تکلیف ہو رہی تھی کہ مولا حسین کو زبان دے چکا ہوں مجلس کرواؤں گا, میرے پاس کچھ ہے نہیں کیسے کرواؤں. کہتے محرم کا ایک دن پہلے محرم سے گھر کے صحن میں آ کے بیٹھ کے چیخیں مار کے رونے لگ گیا, گریہ کرنے لگا. میں نے کہا مولا کیا کروں, اس قدر مجبور ہوں کہ میں نے کہا تھا مجلس کرواؤں گا میرے پاس گنجائش نہیں ہے. کہتا جب میں گریہ کر رہا تھا تو میرے مولا دوبارہ آ گئے, کہا نجار اب کیوں پریشان ہو گئے. کہتا ہاتھ جوڑ کے کہا مولا مجلس کا وعدہ کیا تھا لیکن حالت نہیں ہے میری. یہ جو اگلا جملہ ہے نا آزاداروں, یہ اگر آپ سنبھال سکے اس جملے کو تو یہ بہت قیمتی بات ہے. کہتے مولا حسین نے کہا نجار تم مجلس برپا کرو, باقی کام ہمارا ہے, تم مجلس کا انعقاد کرو اپنے اسی صحن میں کرو, اپنے گھر کے اسی صحن میں کرو. جاؤ جا کر کوئی جھاڑو لے آؤ تاکہ میں تمہارے ساتھ مل کے اپنے عزاداروں کے لیے جگہ صاف کروں. جھاڑو لے آؤ تاکہ میرے عزادار آئیں گے ان کے لیے جگہ بناؤں. نجار کہتے ہیں میں نے صحن کو تیار کیا, آمادہ کیا, جو کچھ میرے پاس دریاں تھی لا کے بچھائیں, ممبر رکھا. کہتے شام کا وقت تھا, میرے دروازے پہ دستک ہوئی, دروازہ کھولا تو دیکھا تو ہمارے شہر کا ایک تاجر جس کو میں جانتا تھا وہ تاجر آیا اور اس کے ساتھ گاڑی بھی تھی اور گاڑی سے اس نے سامان اتروانا شروع کیا, تبرک کا سامان, چاول, دیگر چیزیں اتروا کے گھر کے اندر لے کے جا رہا ہے. میں حیران ہو گیا, میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے. اس نے کہا زیادہ پریشان مت ہو, جو کل تم نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی دیکھا ہے, بس میرے ذمے یہ کام لگا ہے میں لے کے آیا ہوں, مجلس برپا کرو. آغا پنایان کہتے ہیں اس شخص نے, نجار نے اپنے دونوں ہاتھ کھول کے کہا میری زندگی حسین ابن علی کی عطا ہے. عزاداروں اپنے گھر میں فرش عزا بچھائیں, حسین ابن علی کی مجلس کا فرش بچھائیں, سال میں ایک مجلس ہی صحیح. نہ سوچیں کہ آپ لنگر میں کیا کھلائیں گے, بہت اچھا کھانا دینا ہے, نہ ضرورت نہیں ہے, سادہ پانی بھی دو گے کافی ہے. مجلس برپا کرو. حسین ابن علی چاہتے ہیں کہ ان کا ذکر ہر گھر میں ہو، فرش ازا گھر گھر بچھنا چاہیے، ذکر مصائب گھر گھر ہونا چاہیے، گریہ ہونا چاہیے حسین ابن علی کے لیے. آئیں آج گریہ کریں اس بچے کا، بلکہ دونوں کا میں ذکر کروں، مولا حسن کے دو یتیموں کا ذکر کریں. یتیم کا حق تو ویسے بھی زیادہ ہی ہوتا ہے، باقی شہداء کربلا پہ جتنا گریہ آپ نے کرنا ہے اس سے زیادہ یتیم حسن کا حق بنتا ہے، کیونکہ یتیم ہے. مولا حسین کے پاس کوئی بھی اجازت مانگنے آتا تھا آسانی سے اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن کربلا کے شہداء میں سے جس کو سب سے زیادہ مشکل سے اجازت ملی ہے وہ قاسم ہے، مولا حسن کے یتیم. قاسم آتے تھے مولا حسین کے پاس، چچا اجازت دیں گے کہ میں جاؤں؟ مولا کہتے تھے نہیں قاسم، میرے بھائی کی نشانی ہو، بھائی کی یاد آتی ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں، تمہیں نہیں بھیج سکتا. کچھ دیر بعد پھر آتے ہیں، چچا اجازت دیں گے جاؤں؟ نہیں. چاچا اجازت دیں گے جاؤں؟ نہیں. تین چار پانچ نہیں معلوم کتنی دفعہ قاسم نے کہ اجازت مانگی، چچا نے اجازت نہیں دی. آخری دفعہ جو آئے ہیں نا قاسم، شہید متحری نے جو روایت نقل کی وہیں آپ کو سنا رہا ہوں، آخری دفعہ قاسم ٹھان کے آیا کہ اب چچا سے اجازت لے کے لوٹوں گا. آئے مولا حسین کے پاس، آ کر کہتے ہیں چچا جان اجازت دیں گے جاؤں؟ مولا حسین نے کہا قاسم تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. آگے بڑھے قاسم، مولا حسین کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، پیشانی کا بوسا لے کر کہا چچا اجازت کی اجازت دے دیجئے. مولا حسین نہیں مان رہے، حسین کی داڑھی کا بوسا لیا، چچا اجازت دے دیں. مولا حسین کے ہاتھوں کے بوسے لیے، چچا اجازت دے دے. ایک دفعہ جب حسن کا یتیم مولا حسین کے قدموں میں گر پڑے، چچا کے پاؤں کا بوسا لینا چاہا، مولا حسین نے تڑپ کے قاسم کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگا کر بلند آواز سے حسین رونے لگے، اس قدر گریہ کیا کہ غش کھا گئے. بس قاسم کو اجازت دی، حضرت عباس کو آواز دی، عباس ہمارا بھتیجا میدان میں جانے والا ہے، بھتیجے کو آمادہ کرو، تیار کرو. حضرت عباس کا بھی امتحان تھا یہ. قاسم کو لے کے اس خیمے میں آئے جہاں پہ جنگی لباس پڑے تھے، زرہیں پڑی تھی، خود پڑے تھے. اب حضرت عباس قاسم کو لائے، ایک زرہ پہناتے ہیں بڑی ہے، دوسری پہنائی بڑی ہے، تیسری پہنائی بڑی ہے. نہ معلوم حضرت عباس کس قدر بے چین ہوئے ہوں گے کہ یتیم بھتیجے کو بغیر زرہ کے ان خونخوار وحشیوں کے سامنے کیسے جانے دیں، جب خود پہنائی چھوٹی ہے. حضرت عباس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. قاسم نے مولا عباس کا ہاتھ تھام لیا، تھام کے کہا چچا جان دوبارہ چچا حسین کے پاس نہ لے جائیے، بس اسی طرح مجھے میدان میں جانے دیجئے. اجرکم اللہ. یتیم حسن کی مصیبت سن کر گریہ کرنے والوں، آپ کو دعائیں ملے جناب سیدہ کی. اب جملہ سنیے گا، یزیدی لشکر کا جو راوی ہے جس نے واقعات لکھے ہیں، حمید بن مسلم اس کا نام ہے، حمید بن مسلم واقعہ کربلا کے چند سال کے بعد کوفہ میں کسی جگہ بیٹھا لوگوں کے ساتھ بات کر رہا تھا، تو لوگوں نے اس سے پوچھا حمید یہ بتاؤ تمہیں کربلا کا کون سا لمحہ اور کون سا منظر نہیں بھولتا. حمید بن مسلم، اب واقعہ کربلا کو چند سال گزر گئے ہیں، حمید بن مسلم کہتا ہے چند سال گزرے ہیں لیکن میں حسین کے خیموں سے نکلنے والے اس بچے کو بھول نہیں سکتا. 13 سال کا بچہ تھا، نہ اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی نہ سر پہ خود تھا. کہتا ہے امامہ پہنے ہوئے، قمیض پہنے ہوئے، گھوڑے پر سوار ہو کر وہ چاند کی صورت جیسا نکل کے آیا. حمید کہتا ہے میں نہیں بھول سکتا، اس کے ایک جوتے کا تسمہ کھلا ہوا تھا، اور کہتا ہے مجھے صحیح طرح یاد ہے وہ بایاں جوتا تھا. عزادارو اگر کوئی پوچھے سید سجاد 35 سال گریہ کرتے رہے، ارے حمید بن مسلم قاسم کو نہیں بھولا ہے، ارے سید سجاد زینب کبریٰ. گئے قاسم میدان میں، جنگ لڑی، بہت سو کو واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ یزید کے لشکر کا ایک بڑا پہلوان ازرق شامی خود آیا. جب آیا حضرت عباس نے آواز دی، قاسم ذرا سنبھل کے بیٹے، یہ وہاں کا بڑا پہلوان ہے، ذرا سنبھل کے دیکھنا میرے لال. لیکن قاسم نے جب اسے بھی پچھاڑ دیا تو عمر سعد نے اپنی فوج کو کہا، تمہیں نہیں معلوم یہ حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے، میں نے حسن کی جنگ دیکھی ہے، ہو بہو اپنے باپ کی طرح ڈل رہا ہے، ایک ساتھ حملہ کرو. عزادار و ہجوم نے حملہ کیا. ایک لائن تھا عمر ابن اسعد، یہ کہتا ہے اپنے ساتھی سے، اگر یہ بچہ میرے قریب سے گزرا میں اس کی ماں کو غمگین کر دوں گا. عزادار و قاسم جب اس کے قریب سے گزرے، گرز قاسم کے سر پہ لگا، بے ساختہ ندا دی، چچا مدد کو آئیے. مولا حسین آئے، لشکر کو ہٹایا، قاسم کے سرانے پہنچے. جملہ سنیے گا، یزیدی لشکر نے مولا حسین کو چیخ کر روتے ہوئے سنا، گریا کرتے ہوئے مولا حسین کہہ رہے ہیں، قاسم تیرے چچا پر کتنی بڑی مصیبت ہے، تم نے مدد کے لیے پکارا لیکن میں وقت پر نہیں آ سکا. اجرکم اللہ. بس ہزارو دو جملے اور سن لیں. مولا حسن کا 13 سالہ قاسم شہید ہوا ہے، اور ایک اور بچہ امام حسن کا شہید ہوا ہے، اس کا نام عبداللہ ابن حسن ہے، 10 سال کا بچہ ہے. عبداللہ جس وقت امام حسن کی شہادت ہوئی، ابھی یہ پیدا نہیں ہوا تھا، امام حسن کی شہادت کے کچھ دنوں کے بعد یا ایک آدھ مہینے کے بعد پیدا ہوا ہے. اس نے جب سے آنکھ کھولی اس نے امام حسین کو دیکھا ہے، مولا حسن کو تو دیکھا ہی نہیں تھا. امام حسن کو بابا کہہ کے پکارا کرتا تھا. جب آخری دفعہ مولا حسین جانے لگے، جناب زینب سے کہا، بہن زینب خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو عبداللہ میدان میں آ جائے، عبداللہ کو میدان میں نہ آنے دینا، اگر میری آواز سنے گا تو آ جائے گا میدان میں. بس آخری جملے عزادارو، عبداللہ مولا امام جناب زینب کے ساتھ خیمے میں تھا. مولا حسین کا وہ لمحہ ہے جب مولا نے عصر کی نماز بھی پڑھ لی تھی، حسین کا آخری وقت تھا، کربلا کی زمین پر زہرا کا لال بیٹھا ہوا ہے، اب حسین میں جنگ کرنے کی سکت بھی نہیں تھی. نہیں معلوم مولا حسین کی کون سی صدا عبداللہ کے کان میں پڑی، بی بی زینب کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو چھڑایا، چھڑا کر کہتے ہیں، پھپھی اماں بابا کی آواز آ رہی ہے، دوڑتا ہوا مقتل میں آ گیا. عبداللہ نے ایک عجیب منظر دیکھا، دیکھا کہ ایک لعین تلوار لے کر مولا حسین پر وار کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے. عبداللہ دوڑ کے مولا حسین کے پاس پہنچا، لعین نے تلوار کا وار مولا حسین کی طرف کیا، عبداللہ نے دونوں ہاتھ آگے کر دیے، ہاتھ جب کٹ کے گرے، عبداللہ مولا حسین کی گود میں، ہرملا کا تیر چلا، عبداللہ کے سینے میں پیوست ہوا. مولا حسین نے گریا کر کے کہا، عبداللہ تیرے چچا پر کتنی بڑی مصیبت، مجھ میں تو اب سکت بھی نہیں کہ تیرا دفاع کر سکوں. بس آخری جملہ زادارو ختم کر دیا، آخری جملہ، اور زحمت نہیں دے رہا آپ کو. عبداللہ نے آنکھیں کھولی، مولا حسین کی طرف دیکھ کے کہا، بابا جان آپ پریشان نہ ہو، مجھے بابا حسن نے اپنی آگوش میں لے لیا ہے، دادی زہرا نے مجھے کوثر کا جام پلا دیا ہے. کہا بابا حسین، دادی کہہ رہی ہے میں نے حسین کے لیے بھی جام کوثر تیار کیا ہے، عبداللہ حسین سے کہو آنے میں جلدی کرے، آ میرے لال حسین، تجھے کوثر سے سیراب. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ہاتھ اٹھائیں گے قبولیت دعا کا لمحہ ہے. اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر
وجعلنا من انصاره وآوانه والمستشهدين بين يديه. پروردگار فرش عزا پر موجود تمام مومنین مومنات اور وہ تمام مومنین مومنات جنہوں نے دعا کے لکھا, پروردگارہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, تکلیفوں کو دور فرما, پریشانیوں سے نجات عطا فرما. بار الہ جو مریض ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل نصیب فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما, جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی نصیب فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما, رزق میں وسعت اور آمدن میں اضافہ فرما. پروردگارہ مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما, جو دعائیں مانگی ہیں قبول فرما, حاجات کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین. ایک سورہ فاتحہ, تین دفعہ سورہ توحید.